मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گلا بیٹھ رہا ہے کیونکہ پراٹھے اور ملائی آپ کو پتا ہے، پھر گلا تو بیٹھے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب پھر چھوڑ دو پراٹھے، بھائی گلے کو صاف کرنا آسان ہے، یوں کرو صاف ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ اتنی سی محنت کے لیے وجہ سے ہم پراٹھے چھوڑ دیں، یہ پراٹھوں کے لیے کی گستاخی ہے۔ خیر، میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، بہت اہم مضمون ہے آج کا جو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے ٹائم کا ایک حصہ، سارا حصہ تو نہیں، ایک حصہ سوشل میڈیا پہ بھی گزارتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے، سارا ٹائم نہیں لگاتا اس پہ، کچھ ٹائم تاکہ سوسائٹی میں ان رہوں۔ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، امام محمد جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، ان کا قول ہے کہ جس عالم کو اپنے زمانے کا نہیں پتا کہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے، زمانہ کدھر کو جا رہا ہے، تو وہ عالم عالم ہو کے بھی کیا ہے، گویا کہ جاہل۔ امام محمد باقاعدہ مارکیٹ میں، بازار میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، تاجروں کو دیکھتے تھے کیسے بزنس ہو رہا ہے۔ بھائی اس کی آواز کو سیٹ کر لو یار، باقاعدہ بازار میں دیکھتے تھے تاکہ خرید و فروخ کے متعلق فتویٰ دیں، ایسا فتویٰ جو سوسائٹی میں چل بھی سکے۔ بعض دفعہ آپ بند کمرے میں بیٹھ کے ایک فتویٰ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ فتویٰ مارکیٹ میں چل ہی نہیں سکتا۔ دیکھو شریعت میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو دو اور دو چار کی طرح شریعت نے واضح کر دیے ہیں، ان میں تو آپ مارکیٹ میں بیٹھیں یا نہیں بیٹھیں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے۔ جیسے اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں، اب دنیا میں کوئی مفتی مارکیٹ میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے نمازیں کتنی رہیں گی، پانچ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مفتی صاحب مارکیٹ میں بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ تاجروں کے لیے چونکہ پانچ نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، تو تاجروں کی ضرورت کی وجہ سے ایک نماز مارکیٹ سے کیا کر دی، شارٹ کر دی۔ یہ پوسیبل؟ بول لو بھائی کیا ہو رہا ہے، ہم بھی تو بول ہی رہے ہیں نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پانچ کی پانچ ہی رہیں گی چاہے مفتی صاحب مارکیٹ میں بیٹھیں یا نہیں بیٹھیں۔ آج مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بعض مذہبی اسکالر جب مارکیٹ میں آئے ہیں نا، تو بجائے مارکیٹ پہ اپنا اثر ڈالتے مارکیٹ سے متاثر ہو گئے ہیں. وہ کون سے مسائل ہیں جو مارکیٹ میں آنے سے چینج ہوتے ہیں وہ میں بھی بات کروں گا اس پہ. پہلے تو میں ان مسائل پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے مارکیٹ میں جانے یا نہ جانے سے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے, وہ طے شدہ اصول ہیں شریعت کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ زمانہ کتنا ہی چینج ہو جائے نماز تبدیل نہیں ہو سکتی, زمانہ کتنا ہی چینج ہو جائے روزہ تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ مذہبی اسکالرز جب مارکیٹ میں پھرے تو کچھ گناہوں کو انہوں نے بہت زیادہ دیکھا. جب بہت زیادہ دیکھا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا اثر سوسائٹی پہ ڈالتے وہ سوسائٹی سے متاثر ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے مسئلہ ہی چینج کر لیا. داڑھی انہی میں سے ایک مسئلہ ہے. آج سے 100 سال پہلے کسی عالم کسی مفتی سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ داڑھی کاٹنے کی کوئی گنجائش دے. وہ بڑے سخت الفاظ, کیونکہ اسلامی مسلم سوسائٹی میں اس کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. یہ ناممکن تھا کہ ایک مسلمان بھی اور داڑھی بھی نہ اس کی. لیکن اب آپ کو مفتیوں میں بغیر داڑھی والے ملیں گے, خطیبوں میں بغیر داڑھی والے ملیں گے, نعت خوانوں میں بغیر داڑھی والے ملیں گے. مذہبی اسکالر ہیں, داڑھی ان کے چہرے پہ نہیں ہے. اب یہ جو فتویٰ ان سے آپ فتویٰ لیں گے تو باتیں ایسی کریں گے اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے, اور داڑھی میں ہی سب کچھ نہیں رکھا, یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے, صغیرہ ہے, بات کہتے ہیں صغیرہ بھی نہیں ہے, مکروہ ہے, بات کہتے ہیں خلاف سنت ہے, بات کہتے ہیں عشق کی انتہا ہے کہ داڑھی رکھ لی جائے. تو یہ وہ فتویٰ ہے جو دلائل کی دنیا میں چینج نہیں ہوا, یہ چینج مارکیٹ سے بولو متاثر ہو کے ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع. خوب سمجھ لو, نقطہ بعد الوقوع اسے کہتے ہیں کہ علماء کے ذہن میں کچھ نقطے آتے ہیں, علمی پوائنٹ. وہ بڑے زبردست علمی پوائنٹ آتے ہیں دماغ میں, کچھ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, الہام ہو جاتا ہے, بڑی ایسی ایسی باریک باتوں کی طرف دماغ پہنچتا ہے جہاں تک کسی اور کا دماغ نہیں پہنچتا. تو پھر وہ اس کی بیس پہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں, دوسرے علماء متاثر ہوتے ہیں, بھائی آپ تو بڑی زبردست دلیل آپ کی کہاں سے لے آئے, یہ تو آپ ہی کا دماغ گیا ہے, ایک نارمل آدمی کا ذہن یہاں تک نہیں پہنچ سکتا, یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. یعنی وقوع بعد میں ہوا مسئلے کا اور دلیل پہلے آئی ہے, نقطہ پہلے آیا ہے. نقطہ کا مطلب یہی کہ پوائنٹ. بعض دفعہ ہوتا ہے کام پہلے ہو جاتا ہے بغیر کسی دلیل کے. اب جب ہو گیا, تیر کمان سے نکل گیا, تو آدمی پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں دلائل تراشتا ہے. دلائل تراشنا سمجھتے ہیں؟ دل تراشا تو پتا ہے نا, پشتو میں کہتے ہیں دل تراشا, وہ الگ چیز ہے, یہ دلائل تراشنا الگ چیز ہے. کام آپ نے الٹا کر لیا سوسائٹی سے متاثر ہو کے یا اپنے دل کی خواہشات سے متاثر ہو کے غلط کر لیا, اب کام ہو گیا الٹا. اس کا حل یہ تھا کہ آپ توبہ استغفار کریں, آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں, لیکن آپ نے اب اس الٹے کام کو دلائل سے مزین کرنا شروع کر دیا کہ ایکچولی اصل میں تو یوں ہے, اصل میں تو یوں ہے. غلطی آپ سے ہوئی ہے متاثر ہو کے سوسائٹی سے. اب بجائے اس غلطی کو غلطی ماننے کے آپ کیا کر رہے ہیں, اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگانا آپ نے شروع کر دیا. یہ وہ پوائنٹ نہیں ہے جو کام کرنے سے پہلے آپ پہ وارد ہوا تھا, یہ وہ دلیل ہے جو کام کرنے کے بعد آپ کی کھوپڑی میں آ رہی ہے, اس کا اعتبار بولو نہیں ہوتا. آج کل بہت سارے جو مذہبی اسکالرز ہیں, میں علماء کی بات نہیں کر رہا, مذہبی اسکالرز کا لفظ شامل ہے سب کو, چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم, ان میں بہت سے لوگ سوسائٹی سے متاثر ہوئے. سوسائٹی سے متاثر ہونے کے بعد اب چونکہ یہ سوسائٹی کو صحیح بات بتائیں گے تو سوسائٹی ان کو فالو نہیں کرے گی. تو انہوں نے دیکھا سوسائٹی جس چیز کو فالو کر رہی ہے اسی پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اسی کو پارسل کر دو مارکیٹ میں, تو سوسائٹی قبول بھی کرے گی, آپ کی واہ واہ بھی ہو جائے گی اور قرآن و سنت کا لیبل بھی لگ جائے گا, اور سب سے کمال کی بات مولویوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ جو بھی مولاناؤں کے خلاف بات کرے گا نا تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے, ان کو مولاناؤں سے کوئی چڑ ہے. یہ حقیقت ہے, آپ کو بتاؤں میں. دیکھو ہماری سوسائٹی میں نا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس کو کس سے چڑ ہے, مولویوں سے, مولاناؤں سے, عالم کے لفظ سے چڑ ہے ان کو. یہ ہے بہت بڑا طبقہ. اب کسی نے بھی مذہب کا منجن بیچنا ہو, وہ یوٹیوب پہ آ کے مولویوں کو برا بلا کہنا شروع کر دے, اس کا چینل کیا ہو جائے گا, ایک دم بوس مارنا شروع کر دے گا. وہ ساری سوسائٹی کے جو سارے لوگ جو علماء کے خلاف تھے وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے اس جھنڈے کے تلے. اس جھنڈے کا نام کیا ہے, مولانا اگینسٹ, مولوی اگینسٹ جھنڈا, ٹھیک ہے نا, اس پہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اور وہ لیبل لگا دیتے ہیں قرآن و سنت کا. میں بھی مثالیں دوں گا انشاءاللہ, آپ کو ابہام میں نہیں رکھوں گا. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے کوئی پتہ نہیں معاشرتی علوم کے سوالات پوچھنا ہم سے شروع کر دیے. یہ بھی ایک طبقہ ہے, یہ ذہن میں رکھیں. حالانکہ فرق ہے دو نمبر مولانا اور ایک نمبر مولانا میں. چند دو نمبروں کی وجہ سے سب کو دو نمبر نہیں کہا جا سکتا. یہ اسلام ہے بھائی, اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ سارے مولانا غلط نہیں ہو سکتے, ناممکن ہے. اگر ان میں غلط ہوں گے تو صحیح بھی انہی میں پیدا ہوں گے, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھ لو جس کو اپنا منجن بیچنا ہو. انڈیا والے پوچھتے ہیں یہ منجن بیچنا کیا ہوتا ہے مفتی صاحب, آپ بار بار منجن, کوئی منجن کا بزنس. او بھائی یہ اصطلاح ہے, ایک ٹرم ہے. کبھی کراچی آؤ, یہاں بسوں میں سفر کرو. اب تو بسیں بھی بڑی لگژری ہو گئی ہیں. پرانے زمانے میں منجن بیچتا تھا کہ نہیں بیچتا تھا وہ؟ ایک بندہ بس میں چڑھتا تھا, پہلے نماز کے فضائل بیان کرتا تھا, کہتا تھا سفر میں نماز پابندی سے پڑھو. ہم سمجھتے تھے یار اس سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. بس میں چڑھ کے ہمیں سفر میں نماز کی ترغیب دے رہے کہ سفر میں نماز ضائع نہ ہو. پھر وہ بتاتا تھا روزہ رکھا کرو, ماں باپ کی خدمت کیا کرو. ہم بڑے, میں تو ایک دفعہ بہت متاثر ہوا واقعی سچی مچی میں. اس کے بعد اس نے اپنا منجن نکالا کہ یہ 5 روپے کا ہے, پیٹ تبخیر میدہ اور گیس اور قبض, 1 چمچ خالی. تو لوگ متوجہ ہو چکے تھے نماز روزے کے نام پہ. مقصد کیا تھا, آخر میں اپنا چورن بیچنا یا منجن بیچنا. منجن بھی بکتے تھے, چورن بھی بکتا تھا, اور گلا صاف کرنے والی ٹافیاں بھی بکتی تھیں. وہ ٹافی ایسی ہوتی تھی کہ کینسر کا علاج تھا اس ٹافی میں. یعنی 5 روپے کی ٹافی ہے, جب آپ کھائیں گے تو پھیپڑوں کو صاف کرے گی, ٹی بی کو ختم کر دے گی جڑ سے. ویسی تھی کہ اگر وہ آغا خان والے سن لیتے ہاسپٹل بند کر دیتے ہو, لیکن لوگ خرید لیتے تھے. تو یہ ہے مذہب کے نام پہ منجن بیچنا. تو بعض دفعہ مذہب کے نام پہ منجن بیچا جاتا ہے, بعض دفعہ ایک برانڈ چل پڑتا ہے مولوی اگینسٹ, مولاناؤں کی مخالفت کر کے بھی منجن بکتا ہے کہ مولوی ایسے, یہ مولویوں نے آپ کو الو بنایا ہوا, یہ مولوی لوگوں نے آپ کو یوں بنایا ہوا. تو لوگ بڑے زبردست, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ مولویوں کی مخالفت سنیں. آپ حیران ہیں کہ بھئی مولاناؤں نے کچھ کیا تو ہوگا نا جو لوگ مولویوں کی مخالفت سننا چاہتے ہیں, کچھ ان میں بھی تو فالٹ ہوگا نا. ابے کیا ہو گیا بھائی, آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب اس مولوی طبقے میں کوئی تو فالٹ ہوگا نا کہ ان کی مخالفت کا منجن فوراً بک جاتا ہے, جو ان کی مخالفت کرے مشہور ہو جاتا ہے. تو کچھ تو ہوگا نا ان میں بھی, لوگوں کو ان سے محبت ہوتی تو ان کی مخالفت کا منجن کہاں بکتا. ابے دیکھو جو منجن بیچتا ہے بس میں آ کے, پہلے نماز روزے کی بات کر کے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے. اس کا مطلب لوگوں کو نماز روزے سے محبت تھی تو متوجہ ہوئے نا. تو اب اگر آپ مولاناؤں کی مخالفت کر کے منجن بیچتے ہیں اور مخالفت کی وجہ سے پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب لوگوں کے دل میں مولاناؤں سے نفرت ہے, تبھی تو اکٹھی ہو رہی ہے نا. اور نفرت بلا وجہ تو نہیں ہوتی, کوئی وجہ ہوتی ہے تو نفرت ہوتی ہے نا, کوئی وجہ ہوگی نا, ورنہ کیوں لوگ سارے مخالف ہوئے ہوئے. تو اس کا جواب سمجھیں, دو وجہ سے مولویوں کی مخالفت کا منجن بہت اسپیڈ سے بکتا ہے. دو وجہ سے, ایک وجہ تو بہت سے لوگوں کو غلط قسم کے مولویوں سے واسطہ پڑا ہوتا ہے, اور اس میں بھی قصور لوگوں کا ہے. میں نے کل ایک بڑے سینئر عالم کو کسی کا کلپ بھیجا, میں نے کہا یہ جس نے یہ کلپ بیان بتایا ہے یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, لیکن لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کے مسئلے کو فالو کر رہے ہیں, حالانکہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. تو میں نے کہا یہ تو گمراہ ہو رہے ہیں پوری دنیا لوگ. مجھے بڑا ایک دکھ ہو رہا تھا کہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف بات اس شخص نے کی ہے, اتنی غلط بات کی تھی کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی غلط کیا تھا, ترجمہ غلط کیا ہے, جو حدیث جہاں کی تھی وہاں سے ہٹا کے کہیں اور لگا دی تھی. یہود کے لوگ کرتے تھے نا ایسے, یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, جو آیت یا حدیث جس موقع کی تھی اس کو اس موقع سے ہٹا کے اپنے مطلب پہ فٹ کر دیا. یہ کام کیا ہوا تھا اس اسکالر نے. تو میں نے ان سے کہا کہ علماء کہاں ہیں بھائی, ان باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے, اور دیتے ہیں تو کوئی سنتا نہیں ہے. تو ان عالم نے بڑی زبردست بات کی, رپلائی کی, اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو گمراہ ہونے دو, ان کی قسمت میں آگ ہے جہنم کی, اس لیے کہ اتنے اوتھینٹک مدارس, اتنے بڑے بڑے علماء ملک میں موجود ہیں, ان کو چھوڑ کر یہ ان اسکالرز کو سنتے ہیں, جبکہ میڈیکل سائنس میں کبھی ایسی غلطی نہیں کرتے کہ ڈاکٹروں کو چھوڑ کر کوئی پروفیسر سے علاج کرا رہا ہو اپنا. کبھی دیکھا آپ نے یہ غلطی, کسی نے مسٹیک کی ہو؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کسی نے گردے کا علاج کرنا ہے اور یوٹیوب پہ قصائی کی ویڈیو سن رہا ہو وہ گردے کے علاج کے لیے, یہ ایسی مسٹیک آپ نے دیکھی کبھی لوگوں میں؟ بولو بھائی. یا کسی مکینک کا بیان سن رہا ہو شوگر کے بارے میں, اتنی سینس دنیا کے بارے میں تو اللہ نے آپ کو دی ہے کہ میڈیکل سائنس کا علم ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا, حکمت کا علم حکیموں سے پوچھا جائے گا, لیکن یہ سینس لوگوں میں نہیں ہے کہ جب دینی مسئلے کی بات آئے گی تو کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا, کسی پروفیسر سے پوچھا جائے گا, کسی مکینک سے پوچھا جائے گا, یا علماء سے پوچھا جائے گا. یہ سینس لوگوں میں کیا ہو گئی ہے, ختم. انہوں نے کہا جانے تو ان کو جہنم میں, کوئی غم نہ کرو, افسوس نہ کرو. کہ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ یہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے, کہ ایک شخص وہ عالم بھی نہیں ہے, وہ آیت کا ترجمہ بھی غلط کر رہا ہے, وہ جو حدیث جس مقصد کی تھی اس کو ہٹا کے کہیں اور لگا رہا ہے, اور اجماع امت کے خلاف بات کر رہا ہے, لیکن اس کو ڈاکٹر بھی فالو کر رہے ہیں, سائنسدان بھی فالو کر رہے ہیں, آرمی کے آفیسرز بھی فالو کر رہے ہیں, اور جو عالم صحیح بات کر رہا ہے, اور ایک عالم نہیں کر رہا, ساری دنیا کے سارے علماء کر رہے ہیں, اس پہ نہ لائکس آ رہے ہیں نہ اس پہ پازیٹو کمنٹس آ رہے ہیں, اس کو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا, میں نے کہا یہ ہماری قوم جائے گی کہاں. تو میں نے اپنا دکھ شیئر کیا کسی کے ساتھ, ان کا جواب آیا ان کو جانے دو کہاں, جہنم میں. ٹھیک ہے, مجھے تسلی ہوگی. میں نے کہا بھائی ہم کو ٹھیکے دار تو ہیں نہیں, باڑ میں جائیں, کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ ہم نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی مرنا ہے. اللہ نے ہماری نہ باپ کی جنت ہے نہ بھائی ہمارے باپ کی جہنم ہے, کیا خیال ہے؟ یہ ہے کس کی؟ اللہ کی ہے نا, تو میں کیوں غم لوں؟ مجھے واقعی ٹینشن ہونے لگی تھی. کئی سارے جب میں نے اس طرح کے اسکالرس کے کلپ دیکھے نا, اور دیکھو عالم سمجھ جاتا ہے کہ یہ گڑبڑ کہاں کر رہا ہے, عامی آدمی نہیں سمجھتا. عامی تو ریفرنسز سے متاثر ہوتا ہے, بھرم سے متاثر ہوتا ہے, عالم کو پتا ہوتا ہے فالٹ کہاں پیدا ہو, کیا فالٹ ہے اس کے اندر. تو مجھے یہ ہوا کہ میں نے کہا بھائی ہم قرآن, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت دیتے تھے نا, تو قرآن نے آپ کو تسلی کیا تھی, انکا میتن و انہم میتون. مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی پہ نبی کو غم ہوتا تھا, تو قرآن نے نبی سے کیا فرمایا, اے نبی آپ پر بھی موت واقع ہوگی اور ان پر بھی موت واقع ہوگی, مر کے آنا سب نے کس کے پاس ہے, میرے پاس ہے, تو آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ میں بتا دوں گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ سارے مناظرے, ساری ڈیبیٹ قیامت کے دن کیا ہو جائے گی, فنش. اللہ ایک ایک کا نام لے کے بتا دے گا یہ صحیح تھا اور یہ کیا تھا, غلط تھا. تو اس وقت اگر آپ اللہ کو یہ سمجھا سکتے ہو قیامت کے دن کہ اللہ میں نے ڈاکٹر کو شرعی مسائل میں فالو کیا تھا کیونکہ اس کی دلیل مضبوط تھی, تو اللہ کہے گا کہ میڈیکل سائنس میں قصائی کو فالو کرتے, بعض دفعہ قصائی کے پاس بھی دلیل کیا ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے نا, ریفرنسز دے رہا ہوتا ہے ڈاکٹروں کے. اور اگر قصائی یہ کام نہیں کرے تو کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے, एक डॉक्टर साहब हैं, बड़े जबरदस्त उनके क्लिप। डॉक्टरों में भी ये देखा जाता है कौन किस चीज में स्पेशलिस्ट है। अगर कोई शुगर का स्पेशलिस्ट है तो आप उससे हार्ट का इलाज नहीं करवाओगे। सिर्फ डॉक्टर होना भी काफी नहीं होता। इसी तरह याद रखो, उलमा में सिर्फ आलिम होना भी काफी नहीं है। उलमा दीन के इल्म के भी मुख्तलिफ शोबे हैं। कोई हिस्ट्री में बड़े आलिम होते हैं, कोई फतवे में बड़े आलिम होते हैं, कोई ग्रामर में बड़ा आलिम है, कोई अरबी लैंग्वेज में बड़े आलिम है। उलमा की बहुत सारी फील्ड है। कोई बलागत में बड़े आलिम है, उनको बलागत का पता होता है। कोई नहव में, अरबी ग्रामर का एक पार्ट है नहव, उसमें बड़े आलिम होते हैं। आज भी गांव देहातों में जिसने नहव पढ़नी होती है वो नहव का बड़ा आलिम तलाश करता है। जिसने सर्फ पढ़नी होती है वो सहफ के बड़े उलमा, सर्फ के बड़े उलमा को तलाश करते हैं। जिसने फतवे का काम सीखना होता है वो बड़े मुफ्ती को तलाश करते हैं। तो उलमा की भी क्या है, हमारे यहां जब मजलिस तहकीक होती है ना दीनी मदरसों में, फिकही मसाइल की, हलाल और हराम के मसाइल की, तो उसमें सब उलमा को दावत नहीं दी जाती। हालांकि आलिम तो सारे होते हैं, उनमें सिर्फ मुफ्तियाने किराम को बुलाया जाता है। उनको पता है कि भाई उलमा तो सब हैं और कुछ हदीस में बड़े माहिर होते हैं, कुछ उसूल हदीस में बड़े माहिर होते हैं। हदीस अलग शोबा है और उसूल हदीस अलग शोबा है। उसूल हदीस की बात होगी तो जो हदीस में मुतखसिस हैं उनसे राबता किया जाता है, और जब मसाइल की बात होगी तो जो इफ्ता में बड़े हैं उनसे राबता किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आप पत्थर उठा के देखो, हर शख्स आपको हर फील्ड में एक्सपर्ट नजर आएगा। यानी ऐसे स्कॉलर्स आ रहे हैं, इल्म हदीस में भी ये माहिर हैं, उसूल हदीस भी आप इनसे पूछें, मसाइल भी आप इनसे पूछें, बैंकिंग का भी आप इनसे पूछें, तकाफुल का भी आप इनसे पूछें, तलाक और निकाह के मसाइल भी आप इनसे पूछें, तारीख भी आप इनसे पूछें। हमारे एक दोस्त हैं यूके में, डॉक्टर हैं, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। उनको मैंने एक पाकिस्तानी डॉक्टर के क्लिप भेजे। मैंने कहा ये बड़ी जबरदस्त आजकल बातें कर रहे हैं। उन्होंने उनके क्लिप से, उन्होंने कहा फजूल बातें हैं बिल्कुल। उन्होंने कहा जिस फील्ड में ये बात कर रहे हैं ये इनकी फील्ड ही नहीं है। ये फला, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा या उनके शोबे का इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब पे मशहूर है, लोग समझ ना जाएं कि इनकी बात हो रही है, तो किसी को एक्सपोज करना तो मकसद नहीं है ना। उन्होंने कहा ये जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं ये फला चीज में, फला शोबे में स्पेशलिस्ट हैं, और इनकी जो यूट्यूब पे क्लिप्स आ रहे हैं वो इस शोबे के अलावा तमाम शोबों में आ रहे हैं। तो खुद ही समझ जाओ कि ये कितने पानी में होंगे। लेकिन रिसर्च पेपर उनके पास भी बहुत हैं, जो पाकिस्तानी डॉक्टर है ना, गोरों की रिसर्च। अवाम समझ रही है रिसर्च है, आप डॉक्टर से पूछेंगे तो बताएगा भाई ये कागज है, ये रिसर्च बोलो नहीं है, ये रिसर्च नहीं है। डॉक्टर से पूछें तो बताएगा आपको वो। इसलिए मैंने तो उसूल बना लिया, किसी डॉक्टर का जब क्लिप आता है ना मेरे पास सेहत के हवाले से, तो मैं उससे सीनियर डॉक्टर से राबता करता हूं कि ये ठीक भी है या नहीं है, वरना मैं उसे आगे पार्सल नहीं करता, चाहे वो कितनी ही रिसर्च हो। क्योंकि रिसर्च को समझना भी एक्सपर्ट का काम होता है। एक आम आदमी को रिसर्च के नाम पे बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम है। सिर्फ आसान नहीं है, बहुत आसान है, और पाकिस्तानियों को तो बहुत से भी ज्यादा आसान है। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि पाकिस्तान में जब नमाज के फजाइल बयान करके पेट का मंजन और चूरन बिक सकता है, इसका मतलब यहां मार्केट में हर चीज अवेलेबल है। कोई भी लेबल लगा के कुछ भी बेच सकते हो आप। यहां मक्खियों को धोखा दिया जा सकता है। आप एक आदमी ने चीनी की बोरी पे चावल लिखा हुआ था, एक साहब ने कहा कि यार चीनी की बोरी ऊपर चावल क्यों लिखा, कह रहा मक्खियों को धोखा देने के लिए, मक्खियां बहुत बैठती। अब आप खुद सोचो, यहां मक्खियों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, उसके ख्याल में हो सकता होगा, तो इसका मतलब यहां हर मंजन बिक सकता है। तो इसलिए खूब समझ लो कि आपको कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह कहेगा कि तुमने जब हिकमत की बात थी हकीमों से राबता किया, मेडिकल साइंस की बात थी डॉक्टरों से राबता किया, तो शरई मसले की बात में उलमा से राबता क्यों नहीं किया आपने? तो आप ये नहीं कह सकते अल्लाह उलमा के पास दलील नहीं थी, फला के पास दलील थी। तो अल्लाह कहेगा उस दलील को समझना भी तो उलमा का काम था ना। जब किसी ने कोई दलील दी थी, तुमने उलमा से आके समझा था कि इस दलील का जवाब क्या है, या खुद ही फैसला कर लिया था? ये जो कुरान कहता है ना, लअमलअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, कुरान नबी को भी तसल्ली देता है और कयामत तक आने वाले दाईन और मुबल्लिगीन को भी अल्लाह तसल्ली देता है کہ تمہاری حق دعوت پہ اگر لوگ لبیک نہ کہیں تو فکر مت کرو، میں نے جہنم اتنی بڑی بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ میں اس کو انسانوں سے بھر دوں۔ میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، قیامت میں آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، قیامت کے دن آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ مولانا کی مخالفت کا منجن دکھتا ہے نا، تو اس کی دو وجہیں، ایک وجہ تو یہ لوگوں کو غلط قسم کے مولویوں سے واسطہ پڑ گیا ہوتا ہے، اس میں بھی میں عرض کر رہا تھا لوگوں کا قصور ہے، کیونکہ جن غلط قسم کے مولاناؤں سے واسطہ پڑتا ہے وہ مولانا ہوتے نہیں ہیں، ان کا گیٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ مولانا والا۔ آپ کو کبھی گیٹ اپ کی وجہ سے غلط قسم کے ڈاکٹروں سے واسطہ نہیں پڑتا، پڑتا ہے تو بہت کم، صرف گیٹ اپ دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا بھائی۔ تو یہی ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ مولویوں کے ساتھ۔ کوئی بھی مولوی کے گیٹ اپ میں آئے آپ نے اس کو مولانا سمجھنا شروع کر دیا، وہ چندے مانگ رہا ہے، یہ تو بہترین کروڑوں روپے کا بزنس ہے، میں بار بار بتا چکا ہوں، آپ چار دیواری کھڑی کرو، اس میں چند یتیم بچے لا کے رکھ دو، حقیقت میں یتیم نہ بھی ہوں، دیکھنے میں یتیم لگیں، بس کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں یتیم نہیں ہوتے، لگتے کیا ہے، نہیں تو ایسا بیوٹی پارلر میں جا کے ان کو بنایا جا سکتا ہے، ان کا گیٹ اپ چینج، یتیم یتیم لگے دیکھنے میں، وہ بعض عورتیں بیوہ ہوتی نہیں ہے لیکن لگتی ہیں کہ نہیں ہے، بیوہ لگ رہی ہوتی ہیں، غم سے ہر وقت بلا وجہ کی ٹینشن، یار خوشی نہیں ہوتی، تو بعض بچے بھی کیا لگ رہے ہوتے ہیں بےچارے، نہیں تو وہ اس مدرسے میں تین دن رہ کے اچھا والا بچہ بھی یتیم لگنے لگتا ہے، تین دن کا پیکج ہوتا ہے ان کے پاس، تین دن میں اس کو یتیم جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو جب بچہ یتیم یتیم لگنا شروع ہوا تو اب لوگوں پہ جا کے، ہمارا یہ مدرسہ ہے سعودی عرب میں، عربوں کو اتنا بیوقوف بنایا گیا ہے، بچوں کے سامنے صحیح بخاری رکھی، استاد صاحب آگے جا کے بیٹھے، بخاری رکھی ہوئی ہے، نہ استاد کے باپ کو بھی بخاری پڑھنی نہیں آتی ہے، کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی اس، اب جی ہم صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں، سعودی عرب یہ تصویریں بھیجی، عربوں نے پیسہ بھیجنا شروع کر دیا۔ یہاں بھی یہ بیوقوفوں کی کمی، پوری دنیا میں بیوقوف ہول سیل کے حساب سے ہیں۔ تو یہ کون سا مشکل کام ہے میرے بھائی، کون سا سسٹم ہے اس مدرسے میں جس کو آپ ڈونیشن دے رہے ہو، کیا نظام ہے، کہاں گیا پیسہ، کوئی پوچھنے والا ہے؟ اتنا پیسہ تیرے باپ کے پاس آ رہا ہے، تو کروڑوں روپے کی تو گاڑیاں خرید رہا ہے، تو بنگلے بنا رہا ہے، تو بتانا تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور جب آپ اس مولوی ٹائپ کے آدمی سے پوچھو کہ تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ زیادہ آپ حساب مانگیں گے تو پھر علماء کی توہین اور گستاخیوں کی وعیدیں، کہ علماء کی توہین جو کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور لوگ پھر عقیدت محبت میں، ہائے حضرت، ایک مولوی صاحب تھے وہ اسی طرح کر رہے تھے حساب کتاب، پیسوں کے حساب نہیں دے رہے تھے، کوئی بندہ چپک گیا ان پہ، کمیٹی ہی کا بندہ چپک گیا نا، کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، آپ کا لاکھوں روپے چندہ آ رہا ہے، لاکھوں کیا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ مولانا نے کہا میں تیرے خلاف بدعائیں کروں گا، تو مجھے اذیت دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نا رات کے آخری حصے میں الٹے ہاتھ سے میرے خلاف بدعائیں کریں، مجھے اس پہ کوئی تکلیف، بولو نہیں، مجھے بہت خوشی ہوگی، مجھے بہت زیادہ خوش، ایسا ہی کانفیڈینس چاہیے، کیوں پوچھنے والا نہیں ہے بھائی، جب وزیر اعظم سے پوچھا جا سکتا ہے، نیب پوچھ سکتی ہے کہ اتنے اثاثے آپ کے پاس کہاں سے آئے، جب صدر مملکت کو عدالت میں گھسیٹا جا سکتا ہے، جب آرمی چیف پہ انگلیاں اٹھ سکتی ہیں، جب تو مسجد کے امام پہ یا مدرسے کے محتمیم پہ کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ بالکل پوچھا جائے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ بتائے کہ اس سال اتنا چندہ آیا اور اس کی یہ رسیدیں ہیں اور یہاں یہ چندہ خرچ ہوا ہے، تمہارا باپ بھی بتائے گا، نہیں بتا رہا مدرسہ بند کرو وہاں سے، یہ اس کا مطلب کمائی کا دھندا ہے، یہ مولوی نہیں ہے، اس کی شکل کیا ہے، یہ گیٹ اپ مولوی والا بنایا ہوا ہے اس نے، پیسہ کمانے کے لیے مولوی کا گیٹ اپ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مولوی چور نہیں ہوتا میرے بھائی، چور مولویوں کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں، علماء دو نمبر نہیں ہوتے، دو نمبر لوگ عالم کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں، اور ایسے ایک نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو جو مشہور لوگوں نے درجنوں کیس ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اب اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، غلطی کس کی ہے، ایسے تو مشہور لوگوں کے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے ایسے. ایک صاحب میں جہاں بیان کے لیے جا رہا ہوں فوراً گاڑی لے کر آ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے نا. دیکھو وارداتیں کیسے ہوتی ہیں, میں جا رہا ہوں بیان کے لیے نا, ایک جگہ میرا بیان ہے, ایک دم ایک لینڈ کروزر آ گئی میرے پاس, مفتی صاحب آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں. میں نے کہا بڑا نیک آدمی ہے بھائی, پہلے ہی گاڑی لے آیا ماشاء اللہ, ہم چلے گئے سیلفیاں تصویریں لینڈ کروزر میں. دوبارہ میرا کہیں اور بیان اناؤنس ہوا, میں گاڑی لے کر آ رہا ہوں. میں نے پوچھا یہ گاڑی آپ کی ذاتی ہے؟ کہہ رہے ہاں. مجھے شک ہوا کہ اس کی گاڑی نہیں ہے. میں نے ذرا تحقیق کی تو پتا چلا کسی اور سیٹھ کو ٹوپی کرا رہا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اپنی گاڑی آپ مجھے دے دیں, میں نے بیان میں جانا ہے. وہ سیٹھ الو کا پٹھا ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ یار. وہ سیٹھ صاحب میرے نام پہ اس کو گاڑی دی. میں نے کہا مجھے کسی سی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں تھی, مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی, میں نہیں مانگتا کسی سے گاڑی واڑی, میں ٹیکسی میں جاتا ہوں, رکشے میں جاتا ہوں, یا جو بیان کے لیے بلاتے ہیں وہ ارینج کرتے ہیں گاڑی. پھر مجھے لگا کہ یہ اس نے دو نمبری اور بھی کی ہوں گی. میں نے اس سیٹ سے پوچھا, میں نے کہا اس نے میرے نام پہ چندہ تو نہیں مانگا؟ اس نے کہا بہت پیسہ دے چکا ہوں اس کو میں. مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا بولو ہوتا رہتا ہے. ایک اچھا یہی جو بندہ گاڑی لے کر آتا میرے لیے, اس نے مولانا منظور مینگل صاحب کو بے وقوف بنایا ہوا تھا, مولانا تارک جمیل صاحب کو بھی بے وقوف بنایا ہوا تھا. پھر میں نے سب کو اطلاع دلوا دی کہ اس بندے سے دور رہو. اب سنا ہے کہ پنجاب میں گیا ہوا ہے کسی جامعہ تو رشید والوں کو بے وقوف بنایا ہوا تھا, جامعہ نے اس کو نکالا اور بے وقوف بنا کے اتنی بڑی حرکت کی ہے کہ علماء کے ساتھ سیلفیاں, بڑے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لیں. اس کے بعد ایک خاتون کو نے جب دیکھا کہ فیس بک پہ اس کی سیلفیاں مولانا تارک جمیل صاحب کے ساتھ آ رہی ہیں, مولانا منظور مینگل صاحب کے ساتھ آ رہی ہیں, مفتی تارک مسعود صاحب کے ساتھ اس کی سیلفیاں آ رہی ہیں, تو اس خاتون نے اس سے رابطہ کیا کہ آپ تو ماشاءاللہ لگ رہا ہے بڑے پہنچے ہوئے ہیں, تو کوئی میری ایک پریشانی ہے, کائنڈلی آپ وہ حل کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا ضرور. اور اس کا گیٹ اپ آپ دیکھو نا, اس غیرت لیس آدمی کا, آپ کو لگے گا اس سے زیادہ نیک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. ایسا خوبصورت گیٹ اپ ہے نا, شلواریں آڈھی پنڈلیوں تک, سفید کاٹن کلف, اور ایسا نورانی چہرہ, آپ کہو گے یار یہ نور تو نے کسی سے ادھار لیا ہے, قرضہ لیا ہے, کہاں سے پاکستان میں ایسا نور, کراچی میں تو بہت مشکل ہے, یہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہی نہیں ہے جو نور چہرے پہ چھوڑے. اس غربت مہنگائی میں یہ رونق اس کے چہرے پہ یار. اور اخلاق ایسے ہیں کہ آپ اس کو مارو پیٹو, غیرت بے غیرتی کے تانے دو, اس کو غصہ نہیں آئے. کیا کہ ہم علماء کے غلام ہیں, ہم علماء کے کیا ہیں, خادم ہیں, آپ بڑے ہیں. ایک عامل یاد رکھو غیرت لیس ہوتا ہے, روحانی عامل, جتنا برا والا بولا اس کو غصہ نہیں آتا, اس کو پتا ہے میں نے غصہ کرنا شروع کیا میری دکان بند ہو جائے گی. جب بھی عامل لوگ روحانی علاج والے علماء سے ملتے ہیں نا, اتنی عزت دیتے ہیں, مجھے بہت عزت دیتے ہیں, حالانکہ پتا ہے میں ان کے سب کے خلاف ہوں, پھر بھی ان میں غیرت ہی نہیں ہے, مجھ سے ملتے ہیں بڑی عقیدت سے, اور میں اس کو پازیٹو نہیں لے کے جاتا. میں کہتا ہوں اس کے خلاف اتنا میں نے بولا ہے پھر بھی عقیدت سے مل رہا ہے, یہ اس کے بےغیرتی میں اعلیٰ نمبر کے بےغیرت ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے یار مفتی صاحب سے اگر میں بدتمیزی سے ملا تو اور خلاف ہو جائیں گے. ان کو اخلاق سے قائل دلائل تو ہے نہیں, جب بندے کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو اخلاق کے علاوہ کوئی اور راستہ رہتا نہیں ہے. اس لیے عامل لوگ بہت تمیز سے ملتے ہیں مجھ سے, تو پاؤں دبانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نہ ملا کریں مجھ سے تمیز سے, مجھے نہیں چاہیے ان لوگوں سے تمیز, اتنے بغیرت ہیں نا یہ. آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس سے اوپر ان کی بغیرتی شروع ہوتی ہے. کاش یہ بات علماء کی سمجھ میں آ جائے, کاش علماء کی, علماء میرے خلاف ہو گئے کہ یہ مبالغہ کر رہے ہیں عاملوں کے خلاف بولنے میں. میں مبالغہ نہیں کر رہا, یہ علماء کو بیوقوف بناتے ہیں. تو جب بھی عامل کے بارے میں خیال آئے نا کہ بےغیرت ہوتے ہیں, تو سمجھ لو کہ جتنے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں نا اس کے بعد سے ان کی بےغیرتی بولو شروع ہوتی ہے. ان کو پیسہ کمانا ہے بھائی, نہ یہ میڈیکل سائنس میں ان کی کوئی قابلیت ہے, نہ انجینئرنگ میں ان کی کوئی قابلیت ہے, کسی فیلڈ میں انجینئر ہیں یہ, نہ یہ دین کا علم انہوں نے پراپر وے میں حاصل کیا ہوتا ہے, نہ ان کا کوئی بزنس ہوتا ہے. اب ان کے پاس کاروبار کے لیے اس کے علاوہ کوئی دھندا जब आता छाता कुछ नहीं है तो फिर यही रह जाता है ना कि यार चलो 24 घंटों का काम शुरू कर दो। दो काम है पाकिस्तान में दबा के। अच्छा मैं वो जल्दी से फ्रॉडिये का बता दूं, तो वो खातून ने उसको अपने मकान की फाइलें भेज दी कि हमारा ये कुछ केस चल रहा है, काइंडली इसको हल कर दे। बस मकान की फाइल आनी थी, अब औरत की मजबूरी है, उस खातून ने भी अपने घर वालों की परमिशन के बगैर फाइल भेज दी। अब उस खातून को इसने ब्लैकमेल करना शुरू किया, कागजात आपके पास आ गए। वो बेचारी घर में भी नहीं बताया उसने अब्बा अम्मा को, और फिर उसकी इज्जत से खेलना शुरू किया इसने। खैर वो केस हमने पकड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, वो खातून यहां भी आई, बताया, हमने कहा आप बेवकूफ हो, कोई भी उठे आपको मुफ्ती तारिक मसूद का रेफरेंस दे और आप हमसे पूछे बगैर फाइल पकड़ा दी। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह केस पकड़ा गया और फिर उस बंदे को निकाला। निकालने के बाद अब पंजाब गया हुआ है, कुछ सुना है कि 2-3 बड़े उलमा के पास उनको बेवकूफ बना रहा है। अब मसला क्या है, सवाल पैदा होता है, भाई हम उनको फोन करके बता दें कि ये 2 नंबर है, मैं बता क्यों नहीं रहा। ये सवाल पैदा होता है ना कि मुफ्ती साहब आप पंजाब के फलां मौलाना के पास एक शख्स गया हुआ है, आपको पता है कि 2 नंबर है, उनको बेवकूफ बना रहा है, तो आप फलां मौलाना को फोन करके बता दो कि ये 2 नंबर है, तो आप बता क्यों नहीं रहे। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि हमने ये तजर्बे पहले करके देख लिए। एक शख्स के बारे में हमने बताया कि ये 2 नंबर है, उन्होंने बजाय तहकीक करने के उसको कह दिया कि मुफ्ती साहब तुम्हारे बारे में कह रहे हैं तुम 2 नंबर हो। अबे तुम्हें जब हमने बताया तो तुम होशियार हो जाओ, खुद तहकीक करो ना। तुम बजाय उसके जाके मैं किसी के बारे में आपको कहूं कि ये बंदा चोर है, जरा होशियार रहना। तो आपको चाहिए कि आप होशियार रहें, उसको ट्रेस करें, उसकी चोरी पकड़ें, फिर आप बताएं मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया। ना ये कि आप चोर को जाके कह दें कि मुफ्ती साहब तुम्हारे बारे में कह रहे थे तुम क्या हो, चोर हो। इसका मतलब दोनों चोर हैं। समझ में नहीं आ रही बात। तो जब हमने कहा सेंस ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत है भाई बताने की, समझते हो बात को। अब मुझे एक बात बताओ, इस बेस पे, इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, इस बेस पे जो उलमा से बदगुमान होगा ये तो उसके 2 नंबर होने की दलील है ना, और अवाम के बेवकूफ होने की दलील है कि कोई बस जिसने गेटअप बना लिया, पगड़ी पहन ली, सलवार टखनों से ऊपर है, सफेद कपड़े, नीट क्लीन, झुक झुक के मिल रहा है, लोगों ने उसको मौलाना समझना शुरू कर दिया। तो एक वजह तो ये है। हमारे मदरसे में एक दफा क्या हुआ कि जी वो किसी ने चोरी कर ली, तो दुकान वाला कहने लगा देखो मदरसे के तलबा चोर होते हैं। हजरत ने फरमाया तलबा चोर नहीं होते भाई, बाज़ दफा चोर भी मदरसों में दाखिला ले लेते हैं। तो उलमा ना बुरे होते हैं, ना 2 नंबर होते हैं, ना गलत होते हैं, लेकिन गलत लोग बाज़ दफा उलमा का भेस इख्तियार कर लेते हैं, ज्यादातर ऐसे ही हो रहा है। तो पाकिस्तान में 2 तरीके हैं पैसे कमाने के, एक अमलियात और एक दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, बेहतरीन तरीका है। 4 दीवारी, यतीम बच्चे, उसके बाद आप नोट छापने की मशीन। फिर जब ऐसा शख्स पकड़ा जाता है, पता चलता है, तो लोग कहते हैं ये देखो मौलवियों की तकरीरें देखो, तकरीरों में तो कहते हैं चोरी हराम, यतीम का माल खाना हराम, और इस मौलवी को देखो यतीम के नाम पे बकरे खा रहा है। तो भाई ये मौलवी का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है कि कोई भी शख्स जिसने मदरसा बना लिया, यतीम बच्चों को लाके रख लिया, जिनका ये भी नहीं पता कि यतीम है भी कि नहीं है, और रसीदें छापना कोई मुश्किल काम बोलो नहीं है, और ट्रस्ट और फाउंडेशन रजिस्टर कराना भी कोई मुश्किल काम नहीं है पाकिस्तान में। हमारे तो वकीलों से रابطे हैं, वकील लोग बोलते हैं मुफ्ती साहब जिसको ब्लैक मनी को व्हाइट करना होता है ना, वो पाकिस्तान में एक फाउंडेशन या ट्रस्ट बना के दबा दब नोट छापना शुरू कर देता है, ट्रस्ट के नाम पे गाड़ियां भी मंगवाएगा, चलाएगा खुद। ये हो रहा है मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा सारे ट्रस्ट गलत हैं भाई, ये सारी फाउंडेशन जो गलत हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन बुरे भी हैं इसमें होलसेल के हिसाब से। तो कुछ लोग तो इसलिए मौलानाओं से बदगुमान होते हैं कि उन्होंने इस टाइप के लोग देख लिए होते हैं जो मौलाना होते नहीं है। उनका गेटअप क्या होता है, मौलाना वाला। मैं अक्सर एक वाकया बयान में बताता हूं, गुलशन इकबाल में मैं रहा करता था, एक अपार्टमेंट था, फ्लैट थे, नीचे एक गुजरने का रास्ता था, उस गुजरने के रास्ते की जगह पे एक साहब ने मस्जिद बना ली, एक मौलाना साहब ने, यानी मौलाना साहब का मतलब मौलाना टाइप के साहब जो देखने में क्या लग रहे थे, मौलाना। बिल्कुल गेट के आगे ना, पहले हल्की हल्की ईंटें ला के रखी, जगह घेरी, मुसल्ला बनाया, मुसल्ला का मतलब अब नमाज हुआ करेगी। अब जो लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है, भाई ये अपार्टमेंट है, यहां आप अगर मुसल्ला बनाओ, 5 टाइम नमाजें हो तो हमारा गुजरना क्या होगा, मुश्किल होगा। फिर लोगों ने बाइकें लाना भी शुरू कर दी। अच्छा, मुझे पहले ये बात पता नहीं थी, मेरे करीब में वही पढ़ती थी, मैं वहां जाके नमाज पढ़ रहा था। इतने में मैंने 2-4 लोगों को देखा, वो बुड़बुड़ाते हुए गुजर रहे हैं, मौलवी को बुरा भला कह रहे हैं, ये मौलवी ऐसा, ये मौलवी ऐसा, ये मौलवी ऐसा, ये मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी 2 नंबर होते हैं। मैंने कहा भाई क्या है? तो मौलवी साहब और 2-4 नमाजी जो उनके साथ मिले हुए थे वो कहने लगे ये काफिर हैं, ये 2 नंबर मुसलमान है, इनको नमाज से तकलीफ हो रही है। मुझे भी ख्याल हुआ कि यार 2 नंबर लोग हैं यार, इनको नमाज पढ़ने से क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। वो बार बार वो, और वो कह रहे मौलवी ऐसे। जब मैं मसले की तहकीक में गया तो पता चला भाई ये गैर कानूनी जगह पे आपने मस्जिद बनाई हुई है, ये गुजरगाह है, ये तो नहीं कि कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बना लो, और उसमें बाकायदा चंदा भी हो रहा है, और महल्ले वाले चंदा भी दे रहे हैं, उसी अपार्टमेंट के लोग, कोई अब्बा के सवाब के लिए, कोई अम्मा के सवाब के लिए, किसी की नानी ताजा ताजा इंतकाल हुआ है, चलो जी नानी के लिए। मौलवी तो है, वो मौलवी नहीं था, वो बंदा था बेरोजगार, उसके पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं था। उसने कहा यहां ये करो, मस्जिद के नाम पे चंदा भी आएगा, में गया कुछ इमाम की तनख्वाह में गया, कुछ तामीर में गया, और थोड़े दिनों में आप क्या बन गए, करोड़पति। और जो नानी और दादी मरे हुए हैं वो गए, अब वो तेल लेने भी कहते नहीं, मस्जिद मेंबर पे ऐसी बातें नहीं करो, तो क्या करे फिर आदमी। अब ये मौजूद तमीज से बताने के हैं, ये मैं क्या बहुत शाइस्ता लहजे में बताऊं, है भाई, जो इस तरह की हरकतें करके इस्लाम को, दीन को, उलमा को बदनाम कर रहे हैं। तो वो मौलवी जो जिसका गेटअप मौलवियों वाला था, मौलवी नहीं था वो भी 2 नंबर, लेकिन उससे बड़े 2 नंबर वो हैं जो उसको दादी नानी के साले सवाब के लिए चंदा दे रहे हैं, वो ज्यादा बड़े 2 नंबर हैं। ओ भाई, इलीगल जगह है, गैर कानूनी जगह है, लोगों का रास्ता, लोग परेशान, हवा बंद हो रही है लोगों की, ये थोड़ी के रास्ते में कोई भी जनाब मस्जिद बना के 4 दीवारी खड़ी कर ली, और कोई सिस्टम भी नहीं है कि पूछने वाला नहीं है कोई। तो वो जो मौलाना साहब कह रहे हैं मौलवी ऐसे, वो मौलवी, वो जो वो साहब जो अपार्टमेंट में रहते थे, बड़े लिबरल टाइप के आदमी थे, वो बार बार कह रहे हैं मौलवी ऐसे, वो भी गलत है। ओ भाई, तूने एक दाढ़ी टोपी वाले को देखा गलत जगह मस्जिद बना रहा है, लोगों की जमीन पे कब्जा कर रहा है, और गलत तरीके से चंदे ले रहा है, तो उसकी वजह से तुमने ये क्यों कहना शुरू कर दिया कि मौलवी ऐसे मौलवी वैसे? तो इन हरकतों की वजह से ये कहना उलमा ऐसे होते हैं, उलमा वैसे होते हैं, मौलवी ऐसे होते हैं, ओ भाई, जो इस बेस पर मौलवियों को बुरा भला कह रहा है तो वो असल में अपने आप को क्या साबित कर रहा है कि मैं क्या हूं, मैं वो हूं, वो मैं आपको, मैंने पूरा इख्तियार दे दिया, अब जो चाहे। ये बेहतरीन गाली हो गई, वो आइंदा से वो ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये इसका मफहूम बहुत वसी है। इसका मफहूम क्या है, इसमें कुछ जो जितना आपको नफरत है वो लफ्ज आप फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह में वो डाल दो आप। तो एक तो ये वजह होती है, दूसरी वजह यह होती है कि वाकई बाज लोगों को कुछ 2 नंबर मौलवियों से वास्ता पड़ जाता है, जो सच्ची मुच्ची के मौलवी ही होते हैं, आलिम ही होते हैं, ये भी होता है। वो हकीकत में क्या होते हैं, आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि हर फील्ड में अच्छे भी होते हैं और हर फील्ड में बुरे भी होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता 2 नंबर डॉक्टरों की वजह से आप डॉक्टरों की फील्ड ही का इंकार कर दो कि इलाज डॉक्टरों से कराना ही नहीं चाहिए, मेडिकल साइंस में इनसे गाइडेंस लेनी ही नहीं चाहिए, चूंकि डॉक्टर 2 नंबर होते हैं लिहाजा हम इलाज अब कसाईयों से कराएंगे। कभी ऐसा सुना आपने किसी से? तो वाकई बार दफा एक शख्स इल्म हासिल करता है, आलिम बन जाता है, लेकिन वो होता क्या है, 2 नंबर। क्यों? इल्म 2 तरह के हैं, एक इल्म जाहिरी इल्म है, कुरान और सुन्नत का इल्म, एक बातिनी इल्म है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खशियत, आखिरत का तसव्वुर, दुनिया का मुसाफिर खाना होना, ये हर एक को हासिल नहीं होता। तो जिस आलिम का दिल अंदर से खाली है, अल्लाह की मोहब्बत से खाली है, वो आलिम उसी इल्म को गलत कैश कराना शुरू कर देता है, और उन्हीं उलमा के बारे में حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتا میں نے جو تجھے نعمتیں دی تو نے اس پہ کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا اور اس کو دنیا میں پھیلایا. اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو، اور اس لیے پھیلایا تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو. اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا. اللہ کہے گا بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں میں نے جان دی. وہ اللہ کہے گا نہ تو نے میرے لیے جان نہیں دی، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جان دی، لوگ کہیں گے بڑا بہادر تھا، تو میرے پاس آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اب آپ بتاؤ اس دو نمبر شہید کی وجہ سے کیا شہیدوں کو برا کہا جا سکتا ہے کہ شہید برے ہوتے ہیں؟ تو اس دو نمبر عالم کی وجہ سے کیا مولویوں کو علماء کو برا کہہ سکتے ہیں کہ علماء برے ہوتے ہیں؟ آج تک کوئی ایسا اسکالر دیکھا ابے سارے شہید دو نمبر ہوتے ہیں؟ کوئی کہہ نہیں بھائی شہید شہادت کی تو بڑی فضیلت ہے. ابے کہاں سے ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے وہ شہید ہی ہوگا جس کو لا کے جہنم میں پھینکیں گے؟ تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ یار وہ ایک آدمی تھا، یا ایک ہزار ہوں گے، یا ایک لاکھ ہوں گے. باقی تو شہیدوں کے جو فضائل ہیں، شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے شہید قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، لونہ لون دم، خون کا رنگ وہی ہوگا جو خون کا رنگ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ مہک رہی ہوگی. اور یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے ناک سے دنیا میں سونگھی ہے شہید کے خون کی خوشبو. تو یاد رکھو جیسے شہداء کے فضائل ہیں، علماء کی فضیلت شہداء سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن نے چار درجے بیان کیے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن انعام یافتہ لوگوں میں چار لوگوں کو شامل کرتا ہے. سب سے پہلے پیغمبر، کوئی عالم، کوئی شہید، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ پیغمبر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے نبیوں کے بعد صدیقین کا تذکرہ کیا. صدیق اس عالم کو کہتے ہیں جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو. عالم بھی ضروری ہے. صدیق کا لفظی لغوی ترجمہ کیا ہے؟ سچا. صادق سے نکلا ہے نا، یہ مبالغہ ہے. صدیق سچے کا مطلب کیا؟ صرف سچ بولنے والا نہیں، قول و عمل میں سچا. یہ منافقت کی ضد ہے. قول و عمل میں کیا ہو؟ بولو نا، سچا. اور یہاں قول سے مراد وہ قول جو شریعت کے مطابق، اور وہ عمل جو شریعت کے مطابق. اور شریعت کے مطابق صحیح قول کرنا یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس شریعت کا علم ہو. اس لیے علماء نے اس آیت کی گہرائی میں گھس کے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ صدیق وہ علماء مرادیں سے کہ جو با عمل علماء ہوں، ان کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو. تو یہ دوسرا مقام انبیاء کے بعد سب سے بڑا کس کا ہے؟ علماء کا. وہ علماء جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں، جن کے دل میں حب مال اور حب جاہ نہیں ہے. حب جاہ کا مطلب لوگوں میں شہرت کے بھوکے. بعض عالم بن جاتے ہیں لیکن شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کے مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ چینج. بعض عالم بن جاتے ہیں لیکن پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں، پیسوں کی خاطر مسئلے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ چینج. ان یہ دو چیزیں اس عالم کو متاثر نہ کریں. تو وہ علماء انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ بول لو یار، ان علماء کا ہے. اور آپ بڑے آرام سے اسکالر، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں. تو عالم ہت کو تو مولوی کہا جاتا ہے بھائی، سبھی کو لپیٹ رہے ہو آپ. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ان علماء کو برا کہہ کہہ کے کوئی پروفیسر گاندھی صاحب کو کسی نے اپنا باپ بنایا ہوا ہے، مسائل پروفیسر گاندھی صاحب سے پوچھ رہا ہے. کسی نے ڈاکٹروں کو اپنا امام بنایا ہوا ہے مسائل میں. کل وہ ایک صاحب نے عدالتی خلا سے متعلق کلپ بھیجا ایک وکیل صاحب کا، کہ عدالتی خلا شرن معتبر ہے. وکیل صاحب نے قرآن و سنت کے دلائل دیے ہوئے تھے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے اس وکیل کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ عالم، بولو، اس نے پاکستانی لا تفصیل سے پڑھا ہے، شرعی لا اس نے تفصیل سے نہیں پڑھا. آیتیں تو وہ بھی کوٹ کر رہا تھا آیتیں. میں نے کہا یہ جو آیت کوٹ کر رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. تو ساری دلیل ان وکیل صاحب کے اس پہ کہ وہ جو پاکستان چونکہ اسلامی ریاست ہے، اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، لہذا جب کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ خلا معتبر ہے تو پھر کورٹ کو یہ حق ہے، اور وہ اسلام کو ٹوپی ڈرامہ گھما کے نا. اگر اس عدالتی خلا کو معتبر مان لیں تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم اور نکاح میں کوئی فرق رہے گا ہی نہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی جب چاہے دونوں میں سے کوئی ایک بریک اپ کر لے, اور عدالتی خلا میں بھی جب چاہے بیوی جا کے طلاق لے لے, تو یہ دونوں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے رہ رہے ہیں. کوئی فرق بچا؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں. تو نکاح اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایک ہی چیز بن گئے پھر تو. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا کیوں میں اس میں اپنا سر ضائع کروں یار. کہہ رہے نہیں یہ انگلش بھی جانتے ہیں, ان کی تحقیق انگلش میں ہے, انگلش میں جو مرضی پھینک دو, پبلک کہتی ہے پڑھا لکھا آدمی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو انگلش میں آپ جو مرضی بول دیں لوگ کیا کہتے ہیں, بندہ کیا ہے؟ پڑھا لکھا. وہ بھائی پڑھا لکھا اس لحاظ سے ہے کہ اس کو انگلش آتی ہے, اچھی بات ہے, تو اس سے انگلش سیکھ لو. آپ جس کو انگلش نہیں آتی اس سے آپ انگلش, مجھ سے نہیں سیکھو آپ انگلش. لیکن پڑھا کیا ہے اس نے؟ اگر اس نے اسلام کو پڑھا ہے, اسلام کو پڑھنے کا مطلب ہسٹری آف اسلام نہیں ہے, قرآن سب سے پہلے اس نے عربی سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی ہے؟ کیونکہ ہمارے سارے اسلامی علوم کس زبان میں ہیں؟ عربی میں ہیں. آج کے بڑے بڑے اسکالرز آپ مجھے ان کے سامنے بٹھا دیں, اللہ کی قسم بہت سارے اسکالر عربی کی ایک عبارت پڑھ نہیں سکتے, ترجمہ کر نہیں سکتے, جب تک کوئی رٹا رٹا ہے ترجمہ ان کو بتائے نہیں, اور وہ تحقیقات پیش کر رہے ہیں مسائل کی جو ترجمہ نہیں کر سکتے. تو بتاؤ یہ قرب قیامت ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء, اللہ علم کو علماء کے سینوں سے نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے پاس علم ختم ہو جائے, ولیکن یقبض بقبض العلماء, علماء کو اٹھانا شروع کرے گا اللہ تعالیٰ, علماء آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ, جب علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, اتخذ الناس جہالاً رؤوسا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. جاہل سے مراد یہاں پر دنیاوی علوم سے جاہل نہیں ہے, بلکہ دینی علوم سے جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. کوئی ڈاکٹر فتوے دے رہا ہوگا, کوئی انجینئر فتوے دے رہا ہوگا, کوئی سائنسدان بیٹھ کے فتوے دے رہا ہوگا, کوئی جناب مکینک بیٹھ کے فتوے دے رہا ہوگا, کوئی ہسٹری کا ماہر بیٹھ کے فتوے دے رہا ہوگا, کوئی انگلش کا ماہر بیٹھ کے, انگلش میں اس نے چونکہ ایم اے کیا ہوا ہے, ڈبل ایم اے, انگلش بہت اچھی آتی ہے, لہذا وہ لوگوں کو فتوے دے رہا ہوگا, مسائل بتا رہا ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. لوگ جاہلوں کو, جاہل سے مراد کیا ہے؟ دین کے علم میں فارغ ہوں گے وہ, ان کو اپنا سردار بنائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوگا لیکن وہ لوگوں کو فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, وَأَضَلُّوا, اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ریسرچ پیپر میرے بھائی یا ریسرچ نام پہ ہی گمراہ کریں گے وہ, کیونکہ لوگوں میں اس ریسرچ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی. ایسے تھوڑی لوگ ان کی بات پہ یقین, لوگ کہیں گے دلیل سے بات کر رہے ہیں, حالانکہ وہ دلیل نہیں ہوگی, وہ لفاظی ہوگی. تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ فالو کس کو کرنا ہے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, اس سے کیا پتا چلتا ہے فالو کس کو کرنا ہے؟ ڈاکٹروں کو فالو کرنا ہے, علماء کو؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علماء ختم ہوں گے جس کا وبال آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو فالو کرنا شروع کریں گے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے علم کے معاملے میں آپ کو ڈاکٹروں کی اتباع سے منع کر رہے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا؟ کس کو فالو کرنے کا حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ علماء کو. پھر میں بتا دوں, دو نمبر بھی ہیں علماء میں, تو وہ تو ڈاکٹروں میں بھی حکیموں میں بھی ہیں. تو آپ نے اگر ایک دو نمبر ملا ہے تو ایک نمبر کی تلاش کرو میرے بھائی. تو ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ کچھ لوگ مولاناؤں کا گیٹ اپ بنا کے آتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ پھر مولاناؤں سے بدگمان ہوتے ہیں. کچھ لوگ واقعی دو نمبر مولویوں سے ان کا واسطہ پڑا ہوتا ہے, اور واقعی علماء میں دو نمبر بھی ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹروں میں ہوتے ہیں. تو وہ اپنے علم کو غلط, اس ڈاکٹر بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک نسخہ اس میڈیکل کا لکھ دیا کیونکہ ان کے ماموں کی دکان ہے, ڈاکٹر لے دیں دوا لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں یہ والے میڈیکل سے. پوری کائنات میں تلاش کر لو وہ دوا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی, یہی والے میڈیکل, کیونکہ ان کے ماموں ہیں, یہ کمیشن باندھا ہوا ہے ان سے. تو ایک نمبر ہی ہے, دو نمبر ہی ہے, بولو نا کیا ہو گیا؟ دو نمبر ہی ہے بھائی. لیکن سارے ڈاکٹر ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا کرتے ہو بھائی, اچھے اچھے ڈاکٹر بھی ہیں, अगर आप कहो नहीं जी सारे दो नंबर हैं तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं बहुत से डॉक्टरों से मिला हूं, हमें तो बहुत से एक नंबर भी मिले हैं, तो अपना पैसा खर्च करके मरीज की खिदमत कर रहे हैं। तो अब आप इस बात को समझे जो मैं जो मजमून लेके चला था, कहां से बीच में हमने इधर से किधर से टर्न मारा था, वह शुहदाई व सालिहीन तो चल रहा था, तो जो बात चल रही थी जो मैंने यहां टर्न मारा वो दरमियान से निकल गई जहन से, जो असल में मौजू लेकर चला था ना जी। दो तरह के क्या है, हाँ सोशल मीडिया पे तो मैंने स्टार्ट किया था। खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं थोड़ा सोसाइटी में इन रहता हूं, क्योंकि वो हां मैं ये अर्ज कर रहा था कि दो तरह के मसाइल हैं जी जी। कुछ मसाइल तो ऐसे हैं जो चेंजेबल नहीं है शरीयत के। पांच नमाजें हमेशा कितनी रहेंगी भाई, पांच रहेंगी। रोजा कभी तब्दील नहीं हो सकता। कोई मजहबी स्कॉलर अगर ये कहता है कल आपका इम्तिहान है तो आप रोजा छोड़ सकते हैं, तो समझ लो कि यह आलिम दीन नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि इजमाई मसला है कि सिर्फ सफर बीमारी में रोजा छोड़ा जा सकता है, इसके अलावा रोजा नहीं छोड़ा। और एक्चुअली करके ना आजकल बहुत सारी चीजें पहनाई जा रही हैं। देखो जब जो मजहबी स्कॉलर जब दो नंबरी करता है ना, वो कैसे करता है, वो बात को तूल देगा, एक्चुअली करके ना घुमाएगा बात को, लंबा घुमाएगा, और लोग उसके अखलाक और तमीज को देख के मुतासिर होते हैं, कहते हैं यार क्या बात की है, जबरदस्त हो गई। अच्छा ये लोग क्या करते हैं, ये हमेशा एक आंख बंद करके दलाइल देखते हैं, वो दलाइल जो इनके खिलाफ जा रहे होते हैं ना, वो वाली आंख क्या होती है इनकी, बंद। हमेशा वो आंख खुली होती है जो इनके फेवर में दलाइल जा रहे होते हैं, दूसरी आंख इन्होंने क्या की भी होती है, बंद। तो ये मैं आपको जो पक्का कर रहा हूं ना कि आपने दीनी मसाइल सिर्फ उलमा से पूछने हैं, उनके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा यहां भी लोग अक्सर कहते हैं कि मौलवी लोग अपनी दुकान चलाने के लिए ये बातें कर रहे हैं कि ताकि उलमा के मोहताज रहें लोग। दुकान चलाने के लिए ये बात जब हम कर रहे होते, जब हमारे पास मसाइल पूछने वालों का रश कम होता और हम फी मसला आपसे 50 रुपए ले रहे होते, क्या ख्याल है भाई, फी मसला 50 रुपए ले रहे होते और मसले पूछने वाले भी थोड़े होते, हमारे कस्टमर मार्केट से क्या होते शॉर्ट, फिर हम कहते यार बंदा ही नहीं आ रहा, तो हम आपको उलमा के फजाइल सुनाते कि मसला सिर्फ उलमा से पूछें और जब पूछें तो एक मसले पे 50 रुपए दें उलमा को। मेरे भाई जो अभी भी उलमा को फॉलो करने वाले लोग हैं ना, उनका रश हमारे पास इतना ज्यादा है कि हमें फोन सुनने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सारे खराब नहीं हो गए, बहुत से लोग अभी भी उलमा को फॉलो करते हैं। इतना मसाइल का रश मेरे पास है, फ्री फोकट के मसाइल बताते हैं हम, टाइम जो हम देते हैं, कभी देखा कोई आया हो तो 50 रुपए लियो कि मैंने आपको एक घंटा दिया है अब आप 50 रुपए इसके जमा करा दें, कभी देखा आप लोगों ने, उल्टा हमें 200 रुपए की चाय पिलानी पड़ती है, यानी हमारे पास बंदा आ रहा है, चाय भी हमारे खर्चे पे, मेरा चाय का बिल आप देख लो जरा, जो हमसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं ना, मैं मुरवतन पूछ लेता हूं चाय पियेंगे, वो कहते हैं हां, फौरन बोल देता है हां। अभी क्या हुआ देखो, परसों की बात है, हमने गार्डों की दावत की, जो अपने गार्ड है ना बकरीद की दावत की, चार गार्ड, चार थे उस वक्त, तो घर वालों ने कहा भाई दमपुख दुम्बे का पकाना है चर्बी में, मैंने घर में पाबंदी लगाई हुई है मेरा जब खाना पकेगा कुकिंग ऑयल नहीं डलेगा उसमें, चर्बी में पकाओ, मैंने पाबंदी लगाई हुई है। तो घर वाले कहते हैं बाहर तो खा ले, तो भाई बाहर तो मजबूरी है ना, अब कोई मेरी दावत कर रहा है, मैं सोलो दुम्बे की चर्बी को गए मुफ्तिजाब कोई हल्का हाथ रखो यार, घर में हमने पाबंदी लगाई हुई है भाई कुकिंग ऑयल, मैंने तजर्बे किए मेरे भाई, ऐसे ही नहीं कह रहा मैं, आप ऑर्गेनिक चीज खा लो नुकसानदेह भी हो वो इतना नुकसान नहीं देगी, डॉक्टर ने पाबंदी लगाई हुई है ना फैट नहीं खाना, फिर भी आप फैट खाओगे कम नुकसान होगा, लेकिन आप कुकिंग ऑयल खाओगे ज्यादा नुकसान होगा, बाजार की चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दो हमेशा के लिए, मजा ना आए पैसे वापस। जितनी पैकिंग की चीजें आ रही है ना मार्केट में, पैकिंग का दूध, पैकिंग के चिप्स, पैकिंग की टॉफियां भी पैकिंग की हैं, चॉकलेटें, पैकिंग के जूस, चाहे फ्रेश जूस के नाम पे ही हो, सब मार्केट से क्या करो, अपने घर की मार्केट से निकाल दो। मैं जहाजों में सफर करता हूं, जो एयरहोस्ट आती है ना, ये जूस नहीं भाई, जूस नहीं पियेंगे हम, चावल दे दो खाना दे दो, जूस नहीं पीता मैं। फौरन पता चल जाता है कि कुछ गलत चीज गई है पेट के अंदर। आपको इसलिए पता नहीं चल रहा कि आदि हो गए हैं, तो ये खुशी की बात नहीं है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत बूस्ट कर गया है। वो बूस्ट नहीं किया, आपके गले ने और आपके मेदे के सेंसर ढीले हो गए हैं। अब वो बार बार सिग्नल दे देके कि गलत चीज खा रहे हो, उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, इस कमबख्त को कोई असर नहीं पड़ता। मेरे गले के अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नल सही है, वो फौरन गलत चीज आती मुझे बता देते हैं गलत चीज खाइए। लेकिन अगर मैं भी खाता रहूंगा वो सिग्नल काम करना छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नुकसान नहीं हुआ, अंदर से डैमेज कर रहा है बॉडी को आपके। लोग कहते हैं यार हम पहले कराची में आए थे तो गंदा पानी पीते थे, बीमार हो जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं होते, इसका हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट कर गया है। वो भाई बूस्ट नहीं कर गया, तुम्हारे सिग्नल काम करना छोड़ दिया है, बताना छोड़ दिया उसने कि तूने गटर पिया है, तू गंद खा रहा है, ये बताना छोड़ दिया बॉडी ने। मैदा तो देखें, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, वो तो जिस चीज का आदि डालोगे बन जाएगा वो। बार दफा लोग कहते हैं पहले आते थे हम खाना खाते थे होटलों में, पेट खराब होता था, अब नहीं हो रहा। का मतलब पेट ने बर्दाश्त कर लिया है, बॉडी ने बर्दाश्त नहीं किया। पेट तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है हर चीज के लिहाज से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बॉडी को डैमेज नहीं कर रहा अंदर से वो। इसलिए खानदानी चीजें खाया करो भाई। मैंने अभी देखो ऊंट हम लोगों ने हलाल किया ना, उसकी सारी चर्बी मैंने जमा की, कल मैंने उस चर्बी का तेल निकाला है, ऐसे बोतल में भरा है, तो मुझे वो शेर याद आया, मस्ती से तेरा साकी क्या हाल हुआ होगा जब तूने ये मैं जालिम शीशे में भरी होगी। समझ में नहीं आया। मैं कहते हैं शराब को, शराबी गया, बहुत तलब थी उसको शराब की, अब शराब मांग रहा है ना। अब शराबी को जब बहुत तलब होती है तो उसकी खोपड़ी घूमती है, उसको शराब की बड़ी तलब होती है, तो वो जाके साकी कहते हैं शराब पिलाने वाला जो मैं को शीशे में यानी बोतल में भरता है। तो शराबी कह रहा है मस्ती से तेरा साकी क्या हाल हुआ होगा जब तूने ये मैं जालिम, कह रहे हैं जालिम जब तूने ये मैं बोतल में भरी होगी, उस वक्त तेरा मस्ती से हाल क्या होगा जब बोतल में भरी होगी। तो हजम ने वो घी निकाला ना और ऐसे करके उसको उंडेला शीशे के बर्तन में, तो हमारा भी मस्ती से वही हाल हुआ जो मैं खाने में साकी का हुआ था हाल। नहीं आई बात समझ में? तो वो आप जरा वो निकालो अपने हाथ से, दुम्बे की चर्बी मिलती है सौराब गोट में, लाओ उसको, उसका तरीका भी बता देता हूं। उसको छोटा छोटा काटो और हल्की आंच पे पकाना शुरू करो, और जैसे ही तेल निकलता जाए निकालते जाओ, ऐसा नहीं कि आखिर में वो जल जाएगा, थोड़ा थोड़ा वो चर्बी का ऑयल पिघलेगी तो वो निकालते जाओ, आखिर में फिर वो चर्बी इतनी सी रह जाएगी ना, वो सारा तेल निकल चुका होगा। फिर आप बच्चों को पराठे बना के खिलाओ, जब खाना बन रहा है तो कुकिंग ऑयल के बजाय उसमें ये डाल दो, पकौड़े बनाने हो तो इसमें बनाओ, मजा ना आए पैसे वापस, थोड़े दिनों में आप लाल टमाटर होना शुरू हो जाओगे। डॉक्टर कहेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपने डॉक्टर को कहना है डॉक्टर की ऐसी की तैसी। लेकिन इसके साथ आपने जॉगिंग भी करनी है, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी, समझ रहे हो, थोड़ा वर्जिश भी करनी है, हिलना जुलना भी है। दुम्बा देखो, इस्लाम ने हमें गोश्त खाने का हुक्म दिया, लेकिन काम भी फिर गोश्त खोरों वाले दिए। इस्लाम ने हमें कहा ना कि गोश्त खाओ भाई, बकरीद पे गोश्त खाते हैं, अकीके में गोश्त खाते हैं, वलीमे में गोश्त, ये सारे इस्लाम है। तो चर्बी भी हम अल्लाह ने हलाल की ना, चर्बी इतनी मुफीद चीज है कि अल्लाह ने यहूदियों पर चर्बी हराम की थी उनके गुनाहों की वजह से। ऊंट की चर्बी, गाय की चर्बी, बकरे की चर्बी अल्लाह ने किस पे हराम कर दी थी? यहूदियों पे। इतने गुनाह किए, अल्लाह ने कहा गोश्त खाओ चर्बी नहीं खा सकते, तुमने इतने गुनाह किए, इसका मतलब चर्बी में कुछ था ना जो अल्लाह ने हराम कर दी, और हम लोगों ने बगैर किसी गुनाह के अपने ऊपर वैसे ही हराम कर लिया है। क्या ख्याल है भाई? अमलन तो हमने भी हराम कर दी ना, कुकिंग ऑयल ले रहे हैं बाजार से खरीद के यार, तो पता नहीं ब्लीच से साफ किया हुआ है उसको, कौन सा केमिकल जो चमक, उसकी चमक को देख रहे हैं। तो इसलिए आप मेरे मशवरे पर कुछ दिन आप ये खाएं, और गोश्त को इसी में पकाएं, पराठे इसी में पकाएं, और थोड़ा वर्जिश भी करें, आप भागे दौड़े भी, उसके बाद फिर आप अपनी सेहत देखो, आप लाल टमाटर हो जाओगे और आपको मेरे सारे बयान समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत से लोगों को मेरे कुछ बयान समझ में आ रहे हैं, कुछ अभी तक समझ में नहीं आ रहे, वो तो आप समझदार हैं ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। कौन से वाले बयान? खवातीन बयान सुनने तो गुस्सा करती है ना कि क्या हर आप वही टॉपिक ले आते हो। तो आप खाएं हमारे मशवरे पर, چربی کو پگھلا کے نا تیل نکالیں اور پھر اسی میں کھانا پکا کے کھائیں. خواتین کو تھوڑی سی آئے گی اسمیل, ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے نا اس طرح کے ہوں گے ان کے. ہمارے آج کل جو شہری بچے ہیں ان کو دیسی گھی سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کمپنیوں نے ہمارا ٹیسٹ کیا کر دیا ہے, خراب. کمپنیوں نے کیا کر دیا ہے, زبان کا ٹیسٹ کیا کر دیا ہے, خراب کر دیا ہے. آرٹیفیشل چیزیں کھلا کھلا کے, ورنہ دیسی گھی میں وہ بدبو نہیں ہوتی, وہ دیسی گھی میں خوشبو ہے, اسی خوشبو کے تو ہم پیسے دیتے ہیں. تو چربی میں بھی میرے بھائی بدبو نہیں ہوتی, کیا ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے. چند دن کھاؤ اس کے بعد اس خوشبو کے عاشق ہو جاؤ گے آپ. اور یہ جو کوکنگ آئل ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, صحیح ہے نا, خوشبو ہی نہیں ہے. تبھی چربی کی طرف جراثیم آتے ہیں, کوکنگ آئل کی طرف نہیں آتے. دودھ کی طرف جراثیم آتے ہیں, جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے اس ڈبے کے دودھ کو. ڈاکٹر کہتے ہیں ڈبے کا دودھ جراثیم سے پاک ہوتا ہے. اب اے بھائی وہ پاک کیا, کھول کے بھی رکھ دو تو بھی خراب نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں کوئی جراثیم کے لیے بھی اٹریکشن کی کوئی چیز اس میں بچی نہیں ہے. تو جس دودھ کو جراثیم لفٹ نہ کرا رہے ہوں تم اسے خرید خرید کے پی رہے ہو, اور جو گائے کا دودھ نکالا آپ نے, سارے محلے کے جراثیم کہیں گے ایڑا بیٹا کوئی لنگر بٹ رہے یہاں پہ, چل بھائی یہاں پہ. اس دودھ کو آپ پھینک دیتے ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں, تو کچھ ہے تو جراثیم آنے کی, تو جراثیم کے آنے سے پہلے آپ کھا لو اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, بس ٹائم بہت ہو گیا ہے, تو وہ پھر میرا ٹاپک ادھورا رہ گیا, پھر انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو, اس پہ مزید بات کریں گے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی دین میں کس کو فالو کرنا ہے, میرے بھائی علماء کو فالو کرنا ہے. کچھ بات رہ گئی وہ میں بیان کے بعد بتاؤں گا. ایک اعلان آپ لوگ سن لیں, یہاں بھی ہم نے الیکشن کرا لیا, کمیٹی والوں سے بھی پرمیشن لے لی ہے. اگلے ہفتے بیان 12:45 شروع ہوگا, 11:45 پر 1 بیان ختم ہو جائے گا, 1:15 کے قریب قریب جماعت کھڑی ہو جائے گی. تو آپ لوگ کوشش کریں 11:30 آ جائیں, اچھے بچوں کی طرح نہا دھو کے صف اول میں آ کے بیٹھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز میں جلدی آنے کی ترغیب دی ہے, تو پہلے آ جائیں, تھوڑا قرآن کی تلاوت کر لیں, نوافل پڑھ لیں, ذکر اذکار کر لیں, درود شریف پڑھ لیں. حدیث میں جمعے کے دن درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہم نے اپنے علماء کو اکابر کو دیکھا ہے جمعے کے دن بہت پہلے سے مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگلے ہفتے آپ لوگوں نے یہ نوٹ کر لینا, بیان کب شروع ہوگا, 12:15, اور 1 تک بیان چلے گا. اس کے بعد پہلی اذان مختصر ہوگی, پھر سنتیں, پھر دوسری اذان, اور پھر اس کے بعد نماز. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ سیٹ اپ اگلے ہفتے کے لیے آپ لوگ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں جو ادھوری بات رہ گئی ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کے بعد, جس نے بیٹھنا ہو بیٹھے, نہیں بیٹھا ہو نہیں بیٹھے, اس کو کمپلیٹ کر لوں گا. آپ ہیں جناب, آپ نے اجازت دی ہے کہ میں 50,000 مہر میں مریم رعوف بنت عبد الرعوف کا نکاح محمد ابراہیم بل محمد عارف سے کروں, اجازت ہے؟ چلیں جی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب حسنین ارشد فاروقی ول ارشد ممتاز, میں نے 50,000 روپے مہر میں نیہا مسرور بیگ بنت مرزا سے آپ کا نکاح کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. محمد ابراہیم بل محمد عارف, 50,000 مہر میں میں نے مریم رؤوف بنت عبد الرؤوف سے آپ کا نکاح کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ جی. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں نکاحوں میں برکت دے. اور بھی ہے کوئی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں اللہ زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، محبت الفت کا ذریعہ بنا، دونوں کے خاندانوں کو آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالی مبارک کرے بھائی.